الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين سورة توبة کا مطالعہ کر رہے ہیں تین رکوع یعنی 24 آیات کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے اب آج چوتھا رکوع آیت نمبر 25 سے اس کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ التوبہ میں ابتدائی 5 رکوع اس میں اندرون عرب کی حد تک تکمیل دین اور غلبہ دین کا ذکر ہے اور اس کے بعد 11 رکوع آئیں گے رکوع نمبر 6 سے لے کے رکوع نمبر 16 تک جس میں غزوہ تبوک پر تبصرہ اور منافقین کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آئے گی یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ پہلا رکوع اور اب جو رکوع نمبر 4 اور 5 ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک وقت میں نازل ہوئے ہیں اور رکوع نمبر 2 اور 3 جس کا مطالعہ ہو چکا ہے وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے جس میں مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے تیاری ذہن کرائی گئی ہے اور رکوع نمبر 1 ہم پڑھ چکے اس میں شدید وعیدیں آئی ہیں اور آخری وارننگ آئی مشرکین مکہ کے لیے اور اب رکوع نمبر 4 اور 5 جو کہ اسی رکوع نمبر 1 کے ساتھ 9 ہجری میں نازل ہوئے اس کا مطالعہ ہم کریں گے تو بات سامنے آئے گی کہ اس مقام پر یعنی ان دو رکوعوں میں ہم دیکھیں گے کہ غلبہ دین جو کہ سرزمین عرب کے حد تک ہو چکا تھا اس کے حوالے سے ذکر آ جائے گا رکوع نمبر 4 جس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس میں مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے پھر ذہن تیار کرایا جا رہا ہے اور غزوہ حنین کا ذکر کیا گیا جس میں اول مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ساتھ ہی مشرکین کے حج کا ممانعت کا ذکر ہے اور ایک اسلامی ریاست میں اہل کتاب کا اسٹیٹس کیا ہوگا اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا یقیناً اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بہت سے میدانوں میں ویوم حنین اور حنین کے دن بھی یہ غزوہ حنین پیش آیا ہے شوال 8 ہجری اور اس میں معاملہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ حوازن اور ثقیف کے قبائل تھے ان کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار فرمایا اور ان کے طرف سے کئی شرارتیں ہو رہی تھی اہل ایمان کے خلاف تو ان کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا کچھ نئے نئے مسلمان بھی تھے اس جماعت میں 12,000 کا لشکر تھا فتح مکہ کے بعد یہ معاملہ پیش آیا رمضان میں فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں اور یہ شوال میں پیش آ رہا ہے تو مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ تھی پھر جو نئے آنے والے تھے وقتی طور پر بشری تقاضے کے تحت یہ بات آ گئی دل میں کہ اب تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے تو ہماری جیت ہو ہی جائے گی تو اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے بطور تنبیہ کے یہ معاملہ فرما دیا کہ بندہ مومن کا توکل تعداد یا ساز و سامان پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے تو یہ ہے جس کی طرف اشارہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کئی مقامات پر تمہاری مدد فرمائی وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور حُنَيْن کے دن بھی اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ جبکہ تم اپنی کثرت پہ خوش ہو گئے تھے فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا تو اس کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور تم پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تم وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے یہ اصل میں ہوا کہ جو دو قبائل تھے حواز و ثقیف کے ان کے تیر اندازوں نے بڑا سخت حملہ کیا اہل ایمان پر اور جس کی وجہ سے بھگدڑ مچی ادھر ادھر ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور پکارتے رہے اَلَن نَبِيُّ لَا تَذِبْ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا اَنَا عَبْدُ الْمُطَلِبْ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں پھر آپ نے پکارا کہ اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ اللہ کے بندو میری طرف آؤ پھر صحابہ کا نام لے کر آپ نے پکارا کہ بیت رضوان والو تم کہاں ہو پھر جب اللہ کے رسول نے پکارا آپ ڈٹے رہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جمع ہوئے اور پھر بازی پلٹ گئی مسلمانوں کے حق میں لیکن ابتدا یہ اللہ نے دکھا دیا صرف اس بات کی تنبیہ کے لیے کہ اہل ایمان یہ جان لے کہ ان کی توجہ اسباب و تعداد پہ نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب انہیں اللہ رب العزت پر ان کی توجہ ہونی چاہیے اور اسی پر توکل اور بھروسہ انہیں کرنا چاہیے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین اور پھر اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر اور ایمان لانے والوں پر تسکین نازل فرمائی وانزل جنودا لم تروها اور لشکر اتارے یعنی فرشتوں کے جو تم نے نہ دیکھے. وعذب الذین کفروا, اور کفر کرنے والوں کو عذاب دیا. وذلک جزاء الکافرین, اور یہی سزا ہے کفر کرنے والوں کی. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے گا. واللہ غفور رحیم, اور بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد مشرکین کے متعلق بات آ رہی ہے. سن 9 ہجری کا حج جس کا ذکر آ رہا ہے ہمارے سامنے, ابتدا اس سورت کی تمہیدی گفتگو میں بھی آیا, اس حج میں مشرکین بھی موجود تھے, لیکن جیسے کہ اس کیا جا چکا اعلان کر دیا گیا تھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنا دیا اگر کہ آئندہ یہ مشرکین حج نہیں کر سکیں گے, اس کی طرف یہاں قرآن کریم میں بھی اشارہ کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, انما المشرکون نجس, یقیناً یہ مشرک ناپاک ہیں عقیدے کے اعتبار سے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, تو یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. وان خفتم عیلۃ, اور اگر تمہیں کچھ محتاجی کا ڈر ہو. اب یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے, اسی کی جب تک یہ بت پرستی چل رہی تھی تو مشرکین مکہ اور قریش کو بڑا مانا جاتا تھا عرب میں, بڑے بڑے نذرانے چڑھاوے آتے تھے جن سے ان کی جیبیں بھرتی ہوں گی. تو ایک ذہن میں مسلمانوں کی بات آئی کہ ایسا تو نہیں کہ اب ہماری تجارت کا مسئلہ ہو جائے گا, کچھ فاقے آ جائیں گے, معیشت کے کرائسس آ جائیں گے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً, اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ, تو اللہ جلد تمہیں غنی فرما دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا خوب حکمت والا ہے. یہ بڑی اصولی بات ہے کہ اللہ کے دین پر اگر عمل کرنے کو آؤ گے تو معاشی پریشانیوں سے تمہیں شکار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اکنامک کرائسس آ جائیں گے, سینکشنز لگ جائیں گی, یہ پریشانی دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کی اطاعت کے خاطر کھڑے ہوگے تو اللہ تمہاری پشت پناہی فرمائے گا اور وہ تمہارا کوئی نقصان ہونے نہیں دے گا. یہ بڑی اصولی رہنمائی اور ہدایت ہے جو اہل ایمان کو دی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں اہل کتاب کا اسٹیٹس کیا ہوگا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ اور آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اور اسے حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا. ولا یدینون دین الحق, اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں. من الذین اوت الکتاب, ان لوگوں میں سے جو جن کو کتاب دی گئی. حتی یعط الجزیہ عن, یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے. وہم صاغرون, اس حال میں کہ وہ چھوٹے بن کر رہیں گے. اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اہل کتاب کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کہ اگر وہ دین قبول نہیں کرتے, اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے, اللہ پر ایمان نہیں لاتے, تو ان کے خلاف قتال کیا جائے گا. مزید یہ کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے, آخرت پر ایمان نہیں لاتے, اور اس شے کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام ٹھہرایا. اس پہ بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو یہ اسٹیٹس ہے اہل کتاب کا. شروع سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں مشرکین مکہ کے حوالے سے, ان کے اوپر عذاب کی پہلی قسط بدر میں آ گئی, اور عذاب کی آخری وارننگ کے اعتبار سے قسط اس توبہ میں آ گئی ہے بالکل پہلے رکوع میں. مشرکین مکہ کا معاملہ وہی تھا کہ جو ان قوموں کا معاملہ رہا کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان قوموں نے ڈھٹائی کا انکار مظاہرہ کیا اور انکار پر ڈٹے رہے, تو وہ قومیں ہلاک کر دی گئی تھی. نوح علیہ السلام کی قوم, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام کی قومیں ہلاک کر دی گئی, جس کو ہم کہتے ہیں عذاب استیصال. یہی معاملہ مشرکین مکہ کا تھا. تو ان کے لیے جزیے والا معاملہ نہیں تھا, ان کے لیے دو ہی باتیں, قبول کر لو یا زمین چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ تمہاری گردن اڑائی جائے گی, جو پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں. کیونکہ مشرکین مکہ کا معاملہ میں پھر عرض کرنا ہوں بالکل ویسا ہی جیسا کہ جن قوموں پر عذاب استیصال آتا ویسا تھا, اس لیے ان کے لیے جزیے کا معاملہ نہیں تھا. اہل کتاب کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے, اور اب تمام لوگوں کے لیے آپشن ہے جو غیر مسلم ہوں گے, اطاعت قبول کر لیں, نہیں قبول کرتے زمین چھوڑ کے چلے جائیں, اور نہیں تو جہاں اسلامی حکومت ہو ہوگی تو وہاں سمجھ میں آئے گی ہمیں, جہاں اسلامی حکومت ہوگی تو یہ غیر مسلم چھوٹے بن کر رہیں گے. جزیہ ایک ٹیکس ہے وہ اسلامی حکومت کو دیں گے, جس کی وجہ سے اسلامی حکومت ان کی عبادت گاہوں, ان کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لے گی, یہ ٹیکس اس کے لیے ہے, اور ان کو اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنی اولاد کو اس کی تربیت کرنے کی اجازت ہوگی. لیکن وہم صاغرون, وہ چھوٹے بن کر رہیں گے. تو یہ اہل کتاب اور اب ہر دور کے غیر مسلموں کا اسٹیٹس ہوگا جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی. اب اس آیت کے اندر ایک اور بات سمجھنے کی ہے, ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, قتال کرو اسے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اور اسے حرام نہیں ٹھہراتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا. معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار ہے حلال اور حرام ٹھہرانے کا، لیکن ہاں یہ اختیار کس نے عطا فرمایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو بھی فرماتے وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ قرآن میں الفاظ ہیں، ان اتبعوا الا ما یوحى الی، میں اسی شے کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی، تو آپ کا فرمان بھی وحی کے تحت اور آپ کا عمل بھی وحی کے تحت۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا اختیار دیا تھا اللہ نے اپنی پرمیشن۔ یہی بات آئیے سورہ الحشر آیت نمبر 7 میں بھی، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اسے لے لو، اس پر عمل کرو، جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ ایک اور اہم نقطہ اس مقام پر، اور یہ حجیت حدیث ہے، اتھارٹی آف سنہ ہے، سنہ کی اہمیت ہے۔ جو ماں حرم اللہ رسولہ، وہ لوگ اس کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا۔ بنا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے، من الذین اوت الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہے، جب تک یہ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف قتال جاری رہے گا۔ اس کے بعد رکو نمبر 5 شروع ہو رہا ہے، اس میں یہود و نصارہ کا ایک مشرکانہ رویہ کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے قرار دی تھا، اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ دین کے وعدوں کا ذکر ہے، اور علماء سو کا ذکر بھی آئے گا، اور مشرکین کی کچھ بری رسومات کا تبصرہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام، معاذ اللہ۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ان کے منہ کی، یضاہون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان لوگوں کی نقل کرتے، دیکھا دیکھی کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ ایک اشارہ صرف ہے، جیسے کہ اس کیا جا چکا کہ یہ تثلیث کے عقیدے عیسائیوں میں خاص طور پر آئے، یونانیوں کے زیر اثر۔ تو یہ اللہ کے لیے بیٹے قرار دینا، یہ گزشتہ کفار کا بھی رویہ رہا، فلسفیانہ مذاہب میں بھی رویہ رہے، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یضاہون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان لوگوں کی نقل کرتے ہیں کہ جن کو ان سے پہلے، جو جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک فرمائے، انا یؤفکون، وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویش کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، معاذ اللہ۔ یہ ہم پڑھ چکے سورہ المائدہ میں بھی، اس پر نفی اللہ کی طرف سے تفصیلاً آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بھی قرار دیا، جیسے کہ یہ الفاظ موجود ہیں، اور خود اللہ بھی قرار دے دیا، گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ بھی اختیار کیا، اس کی بھی نفی۔ اور یہ نصارہ نے خاص طور پر، اور یہود کے بھی معاملہ تھا، کہ اپنے علماء اور درویش کو رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ اب اس کی وضاحت ہمیں ملتی جامع ترمذی کی ایک حدیث میں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے، ایمان لے آئے، تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم نے کیسے ان کو ارباب بنا لیا من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء جس چیز کو حلال قرار دیتے تم کہتے کہ ہاں صحیح ہے؟ وہ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وہ جس چیز کو حرام قرار دیتے تم کہتے ہاں صحیح ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ کہا یہی تو اللہ کے سوا کسی کو رب بنانا ہے، کسی کے حکم کا اختیار فقط اللہ کو حاصل، جو کوئی یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے کے جس شے کو چاہے حلال قرار دے دے، جس شے کو چاہے حرام قرار دے دے، تو یہ مطلب ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو رب بنا لیا۔ یا مراد یہ ہے وہ علماء سو جو من مانی باتیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں، من مانی تعبیلات کرتے ہیں دین کی، اور اللہ کی سند کے بغیر، کتاب کی سند کے بغیر لوگوں کو من چاہے فتاوا دے دیتے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ باقی علماء حق جو قرآن و سنت یعنی اللہ کی عطا کردہ تعلیم اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فتاوا دے، وہ تو برحق، یہ دراصل اس میں اللہ رسول کی پیروی ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ کہ اللہ کی سنت کے بغیر من چاہے تعبیلات اور من چاہے فیصلے کر دینا، یہ ہے اللہ کے سوا کسی کو رب بنا لینا۔ آج کی بھی علماء سو کیوں نہ ہوں، جو انشورنس کو جائز قرار دے دیں، یا سود کو جائز قرار دے دیں، یا ہیلے کر کے دین کے اندر جو ہے وہ بہانے تراش تراش کے لوگوں کو جو ہے اللہ کے دین سے بالفعل دور کر دیں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو گویا کہ رب بنا لیا گیا، کہ وہ اللہ کی سند کے بغیر فتاوا دیتے ہیں، جو کہ حرام خوری پر۔ حرام خوری کس لیے؟ کہ وہ اپنے نذرانے وصول کرتے ہیں اس کے عوض، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو یہی ہے اللہ کے سوا کسی کو رب بنانا, کہ حلال حرام کا اختیار اللہ کی سنت کے بغیر کسی کو دے دینا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, اور انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف یہ کہ وہ معبود واحد یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانہ عما یشرکون, وہ اس سے پاک ہے جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس کے بعد دو آیات میں اللہ کی طرف سے غلبہ دین کے وعدوں کا ذکر. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کے نور سے مراد اللہ کا دین. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ, اور اللہ اس کے بغیر نہیں رہے گا کہ اپنے نور کو پورا فرما دے. مراد ہے کہ اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, خواہ کفار کتنا ہی ناپسند کریں. یہ اہل کتاب کی طرف بھی اشارہ ہے اور مشرکین کی طرف بھی اشارہ ہے, تمام مخالفین اسلام کی طرف, کہ وہ لا کوشش کریں اللہ کے دین کو مٹانے کی. اللہ اپنے دین کو بالآخر بالفعل غالب فرما کر رہے گا. نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. سورج نکل آیا ہو اور انسان اس کو دیکھ کر پھوکے مارنا شروع کر دے تو احمقانہ سی بات ہے نا. تو جب اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب فرما کر رہے گا, تو لا کوئی کوشش کر رہے وہ حماقت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے تنزیہ طور پر پھوکوں سے تعبیر فرمایا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى, وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا, مکمل ہدایت انہیں قرآن دے کر. ودین الحق, اور دین حق اسلام, دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف, مکمل نظام زندگی دے کر. لیو دے رہو اعلی دین کلی ہی, تاکہ وہ اسے کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. بلو کر ہل مشرکون, خواہ مشرکین کتنا ہی ناپسند کریں. یہ آیت مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کیا گیا. آپ کو کیوں بھیجا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہڈ کا مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے, اس کو قرآن کریم یہاں بیان کر رہے ہیں. اب پہلے ایک تو بات یہ نوٹ فرما لیجئے کہ آیت نمبر 32 اور 33 انہی الفاظ میں تقریباً آئی ہیں سورہ صف آیت نمبر 8 اور 9 میں. آیت نمبر 33 جو یہاں پر ہے بالکل یہی الفاظ ہے سورہ صف آیت نمبر 9 کے بھی سیم ہے پوری آیت, اور آیت نمبر 32 جو ہے اس سورہ صف آیت نمبر 8 میں ذرا سے الفاظ کی طرف سے آئی ہے. یہ اصول بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم اہم مضامین کو کم از کم دو مرتبہ بیان کرتا ہے. تو یہ وعدے اللہ کے ہیں کہ اللہ اپنے دین کو غالب فرما کر رہے گا. مزید بھی نوٹ کیجئے کہ آیت نمبر 33 جو یہاں پر آ رہی, جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن اس لیے دیا گیا اور دین حق اس لیے دیا گیا کہ اللہ اس کو اپنے رسول کے ذریعے سے کل نظام زندگی پر غالب فرما دے. یہی الفاظ آئے ہیں سورہ الفتح آیت نمبر 28 میں بھی. گویا یہ موضوع تین مرتبہ, سورہ توبہ آیت نمبر 33, سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر الہدا, دین حق ان اسلام دے کر, تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کل نظام زندگی پر غالب فرما دے. ہاں سورہ صف کی آیت 33, سورہ صف کی آیت نمبر 9 اور یہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 یہ بالکل سیم ہے. سورہ فتح کی آیت 28 پہ قدام ہوتا الفاظ میں وکفا باللہ شہیدا, اور اس کام کے لیے اللہ بطور گواہ کے مددگار کے کافی ہے. دین کا غلبہ ہوگا اس کی پشت پناہی پر اللہ خود موجود ہے. تو یہ اللہ کے پکے وعدے ہیں اپنے سینگے غلبے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنفس رفیس آپ کے ہاتھوں سرزمین عرب کی حد تک دین کا غلبہ ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, سورہ نصر میں لوگ جوغ در جوغ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. یہ وعدے پورے ہو گئے اللہ کے سرزمین عرب کی حد تک. لیکن ایک بات جو یہاں سمجھنے کی مزید ہے وہ یہ کہ اللہ کا یہ وعدہ پوری روئے ارضی کے لیے ہے. اسے کہ فرمایا کہ لیو بھی رہو عالت دینی کلی, کل کے کل نظام زندگی پر. اور اس کو مزید سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آیات بھی سامنے رہیں جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے. سورہ آراف آیت نمبر 158, پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 107, پھر سورہ سبا آیت نمبر 28, کئی مقامات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تمام عالمین کے لیے, آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے. تو آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے پوائنٹ نمبر 1, اور آپ کی رسالت کا مقصد دین غالب ہو جائے کل نظام زندگی پر. ان دونوں کا حاصل یہ ہے کہ جب تک کل نظام زندگی پر اللہ کا یہ دین بتمام و کمال غالب نہیں ہو جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ سرزمین عرب کی حد تک تکمیل کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا سلطنت روما کے خلاف. تو یہ بیرون عرب انقلاب نبوی کی توسیع کا آغاز ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آدھی زمین پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور احادیث میں بشارات ہیں قرب قیامت میں، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. مثال کے طور پر مسلم شریف کی ایک حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے تمام زمین لپیٹ کر دکھا دی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اس کے مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک جائے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی. اور نوٹ کیجئے ایک ایولوشن کا پروسیس باقی تھا جو اب ہوا اس دور میں. اسٹیٹ کی حد تک انسانیت پہنچ چکی تھی رسول اللہ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا کی حکومتیں موجود، لیکن گلوبلائزیشن جہاں آج ہم پہنچے ہیں یہ پروسیس کا ایک اسٹیج یا اسٹیپ باقی تھا جہاں آج انسانیت کھڑی ہے گلوبلائزیشن کے مرحلے پر. اور اللہ کا یہ دین اس کو میٹ کر سکتا ہے، اللہ کی کتاب اس کے چیلنج کو میٹ کر سکتی ہے. تو جہاں یہ بشارات ہیں وہاں یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے اور اپنی نجات کے لیے اللہ کی ان بشارات پہ یقین کرتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کی رسالت کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے امت جد و جہد کرے. یہ تقاضا ہم سے ہے. سورہ شورا آیت نمبر 13، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو یہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے، اور جس میں اشارہ ہے اللہ کے دین کے غلبے کا. اور صحیح احادیث میں بتایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، لیکن جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد فرمائی، صحابہ آپ کے ساتھ شریک تھے، یہ جد و جہد اہل ایمان کو کرنی ہوگی ان بشارات کو سامنے رکھتے ہوئے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس آیت کی تفسیر کے لیے آیت نمبر 33، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، بہت عمدہ کتاب ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اردو اور انگلش دونوں میں اویلیبل ہے، اس کا مطالعہ انشاءاللہ مفید رہے گا. باقی کچھ بات اس آیات کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیل سے سمجھیں گے سورہ الصف کی آیت نمبر 33 کی، سورہ الصف کی آیت نمبر 9 کی روشنی میں انشاءاللہ. اس کے بعد علماء سو کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان کثیر من الاحبار و رحبان، یقینا بہت سے علماء و درویش، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، مراد صحیح دین سے روکتے ہیں اور غلط باتیں لوگوں میں ترویج دیتے ہیں. لیکن کون؟ علماء سو. اور ان کی پہچان کا طریقہ قرآن نے بتا دیا، یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں. تو علم اور تقویٰ اس کے ساتھ دنیا پرستی جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح دنیا پرستی کے ساتھ دین کے غلبے کی جد و جہد نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تو دنیا قربان کرنی پڑتی ہے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا ضروری ہوتا ہے. بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو علماء بھی ہوں، درویش بھی ہوں، لیکن علماء سو وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کا مال ناحق طریقے پر ہڑپ کرتے ہیں، چنٹکوں کے عوض دین کا سودا کر لیتے ہیں، دین فروش بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ دین کے لیے کچھ جد و جہد کر سکیں گے. اور جب مذہبی طبقات میں مال کی محبت آ جائے تو ان سے زیادہ بدترین مخلوق کوئی نہیں ہو سکتی. بیہقی شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا، قرآن میں سے اس کے الفاظ کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی میں سے فتنے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ کر چلے جائیں گے. یہ علماء سو کے متعلق ہے، دنیا پرستی میں مبتلا ہوں گے، اپنی مذہبی دکانیں چمکا کر لوگوں کا مال بٹورنے کی کوشش کریں گے، چن چن کے وہ اختلاف کی مسائل کھڑے کریں گے جس سے ان کی دکانیں چمکتی رہیں اور ان کی واہ واہ ہوتی رہے اور ان کو نظرانے ملتے رہیں. یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن کون؟ علماء سو کے حوالے سے. باقی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، علماء حق سے میری امت کبھی خالی نہیں رہے گی، اور ان کی پہچان کا طریقہ کیا ہوگا؟ جب علماء سو کی پہچان کا طریقہ یہ کہ وہ دنیا کے طالب ہوں گے اور مال کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو علماء حق کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ دنیا پرست نہیں ہوں گے، وہ آخرت کے طالب ہوں گے. اللہ ہمیں انہیں تلاش کر کے ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایو الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان کثیر من الاحبار والرحبان، یقیناً بہت سے علماء و درویش، لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال ناحق طریقے پر کھا جاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مراد اللہ کی صحیح تعلیمات سے روکتے ہیں. اس کے بعد انجام بیان کیا جا رہا ہے ایسے علماء سو کا بھی، اور ضمناً ان لوگوں کا بھی کہ جو مال کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور مال کی وجہ سے اللہ کے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے ہیں. ایسے دنیا پرست لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذابی خوشخبری سنا دیجیے. اب یہ آیت بڑی سخت ہے عذاب کے حوالے سے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن ہم اسے دہکائیں گے، اسی ان کے خزانوں کو دہکائیں گے جہنم کی آگ میں، فتکوا بها جباههم، پھر اس ان کی پیشانیوں کو داغیں گے، وجنوبهم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظهورهم، اور ان کی پیٹھوں کو داغیں گے. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے جمع کیا اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس مزہ چکھو جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. اولین یہ سزا کن کے لیے؟ جو زکات ادا نہیں کرتے. پھر وہ کہ جو مال کی محبت میں تو اتنے آگے کہ اللہ اور اس کے دین کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں اور دین کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہ ہوں، ان کے لیے بھی یہ سزا ہے. صحیح احادیث سے مثلاً مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن آگ کے تختے سے داغا جائے گا ایسے لوگوں کو جو مال جمع کر کے رکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے. اس کی منیمم ریکوائرمنٹ زکات کی ہے، لیکن منیمم میں انسان اکتفا نہیں کرتا، خوب سے خوبتر کی تلاش میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایسے لوگوں کا مال گنجے سانپ کی صورت اختیار کرے گا اور ان کو مارے گا، ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں، اس کا مزہ چکھو. تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، زکات کی بھی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے آگے بڑھ کر اللہ ماں کی محبت کو کم کرنے کے لیے اسی مال کو اپنے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس برے انجام سے اللہ ہماری حفاظت فرما سکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک اور ذکر ہو رہا ہے. اور پھر مشرکین مکہ جو محترم مہینوں میں گنتی کے اعتبار سے گڑبڑ کیا کرتے تھے، اس کا ذکر آئے گا. ان عدت الشہور عند اللہ اتنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم میں 12 مہینے ہیں. یہ بھی قرآن کریم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل اور اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کہ دنیا کے کسی کیلنڈر کو اٹھا لیں، ہندی کیلنڈر، بنگلہ دیشی کیلنڈر، مصری کیلنڈر، شمسی اور قمری، کسی کیلنڈر کو اٹھا رہے، ہر کیلنڈر میں آپ کو 12 مہینے ہی ملیں گے، نہ 11 نہ 13 آپ کو کہیں ملیں گے. یہ بہت بڑی دلیل اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور قرآن کی صداقت کی. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم کے بارے میں 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس کا ذکر آ چکا، رجب کا مخصوص تھا وہاں عمرے کے لیے، اور ذیقعد، ذی اور محرم کے مہینے یہ حج کے لیے مخصوص تھے. ذالک دین القیم، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اس میں تو بس ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، مرادی کے حرمت والے مہینے کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. فقاتل المشرکین کافتا، اب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے تم سب کے سب مشرکین سے لڑو، کما یقاتلونکم کافا، جیسے وہ تم سے سب کے سب مل کر لڑتے ہیں. وعلمو، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ 4 مہینوں کا ذکر آ گیا، اور یہ جو کہا گیا مشرکین سے قتال کرو، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو ہم البقرہ میں پڑھائے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کا حرمت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اس حرمت کو پامال کریں اور قتال کریں، جنگ کریں، تو مسلمانوں کو بھی ان سے جنگ کرنے کی اجازت ہے. مزید یہ نوٹ فرما لیجئے کہ انہوں نے بڑی گڑبڑ کی تھی، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، جس کو نسی کا قاعدہ کہتے تھے. وہ کیا تھا؟ کہ اس بات کے لیے کہ رمضان کا مہینہ اور حج کے مہینے جو ہیں وہ گرمی کے سیزن میں نہ رہیں، تو ہر سال وہ کچھ آگے پیچھے مہینے کو کر دیا کرتے تھے. کبھی فصلوں کا معاملہ ہو جایا کرتا تھا، اس کے اندر کبھی آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ ان فصلوں کے ساتھ جو مجاور بیٹھے ہوئے تھے بت پرستوں کے ہاں اور ان کی بت پرستی کو جو پروموٹ کر رہے تھے ان کے نظرانے اٹیچ تھے ان فصلوں کے ساتھ. تو پکنے کے سیزن آگے پیچھے ہو جایا کرتے تھے تو اس کو بھی کور کرنے کے لیے یہ مہینوں کے اندر گنتی آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. تو اس میں کسی مہینے کو کبھی کہہ دیا کہ اچھا بھائی یہ حلال مہینہ ہے یہ حرام نہیں ہے اور یہ مہینہ اب حرام ہو گیا, اس مرتبہ رجب یوں آ جائے گا اور اس مرتبہ محرم یہ ہو جائے گا. اس کو نسی کا قاعدہ کہا جاتا ہے. اس کا ذکر آ رہا ہے ابھی آیت میں. انما النسی زیادۃ فی الکفر, یہ مہینے کا ہٹانا کفر میں اضافہ ہے. یضل به الذین کفروا, اس سے کافر گمراہ ہوتے ہیں. یحلونہ عاما یحرمونہ عاما, ایک سال حلال کر لیتے ہیں ایک مہینے کو اور دوسرے سال اسے حرام کر دیتے ہیں. لیواتیو عدت ما حرم اللہ, تاکہ وہ گنتی پوری کر لے ان مہینوں کی جو اللہ نے حرام کی ہے. یہ بھی ہیلے بازی تھی کہ چار مہینوں کی گنتی بھی پوری کر لے لیکن اپنی منمانی کر کے آگے پیچھے کر لے. فیحلوا ما حرم اللہ, سو وہ حلال کرتے ہیں جو اللہ نے حرام فرمایا. زین لہم سوء اعمالہم, ان کے برے عمل انہیں مزین کر دیے گئے. اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ کفر کرنے والوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ یہ چاہتے کہ تمام مہینوں میں انسان کو انس رہے. رمضان کے جیسے مہینہ روزے کا ہمارے لیے معاملہ ہے, یہ حج کا معاملہ ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی تھا. ہر موسم میں اللہ کی اطاعت کے خوگر بن جائے بندے, اس لیے یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے قمری مہینوں کے اعتبار سے. لیکن یہ کرتے تھے اس میں حرمت والے مہینے کو کبھی آگے کر دیا, کبھی کسی سے انتقام لینا ہے تو کہہ دیے حرمت والا مہینہ انتقام کے لیے جنگ کر لیا کرتے تھے. تو یہ وہ چیز تھی جس کو نسی کا قاعدہ کہا گیا. اب اس میں ایک ضمنی بات اور سمجھ لیجیے, جب اس طرح انہوں نے حرکتیں کی تو حج کے ایام میں بھی فرق ہوتا رہا ہوگا, لیکن نوٹ فرما لیجیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ تقویم بالکل درست ہو گئی. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر آج اسی مقام پر آ گیا ہے جس مقام پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا تھا. وہ وقت بالکل صحیح ہو گیا اور اس کے بعد سے بالکل صحیح طرح ایام چلتے رہے اور صحیح طرح حج کے ایام کا بھی اعتبار ہوتا رہا اور یہ عبادات ادا ہوتی رہی ہیں. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہو گیا. صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. یہ پانچ رکوع مکمل ہوئے سورہ التوبہ کے, جن میں اندرون عرب کی حد تک تکمیل دین اور غلب دین کا ذکر آ گیا. اب رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 16 تک, یہ 11 رکوع ہیں کل, جس میں غزوہ تبوک کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے اور خاص طور پر منافقین کے حوالے سے دو ٹوک انداز میں گفتگو, جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. سورہ مائدہ میں اہل کتاب کے حوالے سے اتمام حجت, سورہ انعام سورہ اعراف میں مشرکین مکہ کے حوالے سے اتمام حجت, سورہ التوبہ میں سمجھ لیں کہ منافقین کے حوالے سے آخری حجت ہے اور دو ٹوک انداز میں کلام. غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں یہ پیش آیا ہے شوال میں, اور سلطنت روما کے خلاف یہ اقدام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وجہ اس کی یہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقود روانہ کی مختلف علاقوں میں, تو بصرہ کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا, تو وہاں جو شخص مقرر تھا رومی حکومت کی جانب سے اس نے شہید کر دیا ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ اقدام ہوا اس کی طرف سے. پھر یہ کہ سلطنت روما اس وقت طاقت تھی, اس نے محسوس کیا کہ سرزمین عرب میں تو چینج آ گئی ہے, تو ان سے خطرہ محسوس ہوا, تو وہاں کے بادشاہ نے اپنی تیاری کرنا نقل نے شروع کر دی مسلمانوں کے خلاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ان کے خلاف اقدام کا اور جنگ کا. یہ غزوہ بڑا ہی خطرناک اس معنی میں کہ حالات بڑے سخت تھے, شدید گرمی کا موسم تھا اور بہت بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں, ساز و سامان بھی بہت کم. 30,000 کا لشکر تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا, لیکن قلت اتنی تھی مال و اسباب کی کہ ایک اونٹ 18 افراد کے حصے میں آیا تھا سواری کے لیے, اتنی تعداد کی کمی تھی اونٹوں کے اعتبار سے. اور یہی اونٹ جب آگے بڑھتے رہے تو پانی کی قلت ہوئی, تو انہی اونٹوں کو ذبح کیا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ اونٹ کے اندر اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے, تو جو پانی اونٹ کے اندر جمع ہوتا ہے اس سے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی. ایک کھجور 3 صحابہ کو ملتی تھی اور وہ اس کو چوس چوس کے جو ہے وقت اپنا گزارتے تھے, کئی پتے کھانے پر بھی مجبور ہوئے. اس لیے اس کو جیش الاسرا بھی کہا جاتا ہے, بڑی شدت والا تنگی والا غزوہ جس میں مسلمان تشریف لے گئے. تو یہ سلطنت روما کے خلاف یہ اقدام ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام فرما دی, ہر ایک کا نکلنا ضروری ہے, نفیر عام فرض عین ہر ایک کا نکلنا, الا یہ کہ کوئی معذور ہو تو بات الگ ہے, اس کا ذکر آگے چل کر آ جائے گا. یہ بیمار نہیں جا سکتا, بات الگ ہے, ذکر آ جائے گا. لیکن نفیر عام سے ہر ایک کا نکلنا ضروری تھا, اور یہی وہ موقع تھا جو منافقین پر سب سے بھاری تھا. ان کو اپنی جان جاتی ہوئی دکھائی دی, اپنا مال جاتا ہوئے دکھائی دیا, تو اس موقع پر انہوں نے رائے فرار اختیار کی. اور یہ وہ موقع ہے سورہ توبہ کا نزول اور غزوہ تبوک کا موقع, کہ جس میں دو ٹوک انداز میں ان کی پوری جو ہے پول کھول دیا گیا ہے, اور ان کی صفات اور ان کے کردار کو دو اور دو چار کی طرح واضح کر دیا گیا. ان میں یہ خرابی ہے, اور ان میں یہ خرابی ہے, اور ان کے اندر یہ سازشیں ہیں, اور ان کی یہ نیتیں ہیں, اور ان کے یہ ارادے ہیں, اور یہ اس طرح مسلمانوں کے دشمن ہیں, یہ اس طرح فرار اختیار کرتے ہیں. بالکل کھول دیا قرآن نے, رسوائی کر دی. اسی لیے اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے سورۃ الفاضحہ. فا الف واد ہا اور چھوٹی ہا, فاضحہ رسوا کر دینے والی, کھول کے رکھ دیے سورہ مبارکہ نے منافقین کو. اس لیے میں عرض کیا کہ منافقین کے ذمن میں یہ بالکل اتمام حجت پر مبنی سورہ مبارکہ ہے. بہرحال یہ 50 دن کا کل سفر تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. 30 دن آنے جانے میں لگے, کافی طویل سفر تھا, اور 20 دن آپ نے تبوک میں بسر کیے. لیکن رومیوں کو ہمت نہیں ہوئی آ کر مقابلہ کرنے کی, چنانچہ مسلمان واپس آئے, اور سلطنت روما پر بھی ایک گروپ ان کا طاری ہو گیا. یہ ہے کچھ باتیں غزوہ تبوک کے حوالے سے, مزید کا ذکر انشاءاللہ مطالعے کے دوران آ جائے گا, اور بار بار جیسے کہ میں نے کہا کہ منافقین کے حوالے سے بھی تفصیل ذکر آئے گا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اب جو یہ 11 رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں اسی غزوہ تبوک کا تبصرہ شروع ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی منافقین ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے, اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو. ایک اور بات نوٹ کیجئے, منافقین کیونکہ قانونی طور پر مسلمانوں کے قبول تو کر لیتے نا, اس لیے ان کو یا ایھا الذین آمنوا میں ہی شامل کیا جاتا ہے. کافر تو نہیں, قبول کر کے پھر ہٹتے دین کے تقاضوں سے, لیکن کافر نہیں, اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں ہی وہ شامل کیے جاتے ہیں. تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں ہو, جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ, اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں, اتاقلتم الی الارض, تو تم زمین کی طرف گرے جاتے ہو, یعنی فرار اختیار کرتے ہو. اور ابھی تم حیات دنیا میں الاخرہ, کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو. فما متاع الحیات الدنیا پھر آخرت الا قلیل, تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. الا تنفروا, اگر تم نہیں نکلو گے, یعذبکم عذابا علیما, تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. یہ کیونکہ نفیر عام تھی, اس سے نکلنا لازم تھا, جو نہیں نکلے گا اس کے لیے عذاب. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما, اگر تم نہیں نکلو گے مراد اللہ کے راستے میں, تو تمہیں عذاب دیا جائے گا دردناک. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور تمہارے سوا کوئی اور قوم بدلے میں اللہ لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا, اور تم اس کا یعنی اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد بڑی پیاری بات آ رہی ہے, اللہ کی خاص نصرت جو ہوئی غار طور میں ہجرت کی رات میں. إِلَّا تَنصُرُوهُ, اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے, کن کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, فقط نصر اللہ, تو اللہ تو ان کی مدد فرما چکا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانیتین, جبکہ کفار نے انہیں نکالا یعنی ہجرت پر مجبور کیا, جب وہ دو میں سے ایک تھے, اذھما فی الغار, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اور دوسرے کون تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اذ یقول لصاحبہ, جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, لا تحزن, گھبراؤ نہیں, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی تو دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن ان کو کیا خوف تھا, ان کو خوف تھا کہ میرے رسول کو کوئی آنچ نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین آ گئے تھے غار کے دانے پر, اور جھانک کر دیکھ کے تو نظر آ جاتے, لیکن اللہ نے خاص مدد فرمائی. بخاری شریف میں بڑی پیاری بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہارا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے, تو لا تحزن, گھبراؤ نہیں, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی. وایدہ بجنود لم تروها, اور اپنے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی تم نے نہیں دیکھے. کیسے وہ کبوتر کے وہاں انڈے بھی آ گئے, کیسے وہ مکڑی کا جالا بھی وہاں پر بن گیا, اور ان کی نظر اندر نہیں جا سکی مشرکین کی. یہ خاص اللہ کا کلم کرم تھا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، اور اللہ نے کفار کی بات کو پست کر دیا، وکلمۃ اللہ العلیا، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو چاہے ہلکے ہو یا بھاری، یعنی تعداد کم ہو یا زیادہ، تیاری کم ہو یا زیادہ، نکلنا ہے نفیر عام ہے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اب منافقین کا مزید تبصرہ بار بار آئے گا. لو کان عرضا قریبا، اگر مال ہوتا قریب، وسفرا قاصدا، اور سفر ہوتا آسان، لتبعوک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ کے پیچھے لگ جاتے، ان کو تو دنیا عزیز ہے نا. ولیکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن دور نظر آیا انہیں راستہ، طبی سفر ہے اس لیے انہوں نے ہمت نہیں کی، لیکن اصل بات دنیا کی محبت کی وجہ سے رکے. فسیحلفون باللہ، اور اب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. اللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے یقیناً وہ جھوٹے. اب یہاں میں آپ کی مزید توجہ دلانا چاہوں گا، پس منظر لے کر آئیے ذہن میں، اللہ کا دین، اس کے تقاضے، وہ تقاضے اس بات کے بھی متقاضی ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جان مان لگانے کا وقت آئے گا تو لگانے پڑیں گے. منافقین کون؟ اول انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھا، نمازیں بھی پڑھی، داڑھیاں بھی ان کی تھی، روزے بھی انہوں نے رکھے، اور بھی اطاعت کے کام کرتے تھے، لیکن اندر اندر کیا تھا؟ دنیا کی محبت. تو جب یہ تقاضے آئے نا، اب نکلو اللہ کے راستے، اب جان لگانے کا وقت بھی آئے گا، مال لگانے کا وقت بھی آئے گا، گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا تج دینی پڑے گی، اب وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. یہ نفاق ہے، اس کو ذہن میں اس لیے رکھنا ضروری ہے، اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی کچھ اللہ کے فضل و کرم سے عبادات کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہم سے بہت کچھ کا مطالبہ کرتا ہے. اللہ کا دین آج مغلوب ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغرباء ہے، متقاضا کر رہا ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے دین سے محبت کرو، اپنے مال سے بڑھ کر اللہ کے دین کے لیے محبت کرو، اور اپنے آپ سے بڑھ کر اپنے اللہ کے دین کے لیے محنت کرو. یہ تقاضے آج ہم سے بھی ہیں. نفاق کیا؟ جب یہ تقاضے آئے تو انسان پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے اور دنیا کی محبت بیڑی بن جائے. کہیں بیوی اولاد اور مال کی محبت، کہیں دنیا کی کیریئرس اور دنیا کی ڈیولپمنٹ اور دنیا کی ترقیاں، یہ بیڑی بن جائے انسان کی اور وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے. قرآن کی لینگویج میں اسی کا نام نفاق ہے. اس پس منظر میں، کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنی غلطی کا اگر احساس ہو جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی، تو ہم جھک جائیں اللہ کے سامنے، اس کو یدا پسند ہے، تو اللہ ہمیں سدھرنے کی اور اپنے رویے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا. لیکن اگر رویہ وہ جو عظیم لوگوں اکثریت کا ہے، منافقین کا ذکر ہے، ہم تو مسلمان ہیں، تو اس قرآن سے پھر ہم استفادہ کر نہیں سکیں گے. تو وہ جد و جہد، وہ دین کے تقاضے، اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اس کا مطالعہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اب سات اور کچھ شروع ہو رہا ہے، اس میں پھر منافقین پر گرفت ہے، ان کے بہانوں کا ذکر ہے اور فرار اختیار کرنے کی روش پر تبصرہ. عفا اللہ عنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے. لیوان ادنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی تھی؟ یہ منافقین آئے اور جھوٹے جھوٹے بہانے شروع کر دیے، اللہ کے رسول میری تو بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں تو نہیں آ سکتا. وہ کیا کروں، اولاد کا مسئلہ آ گیا ہے، ذرا یہ دکان تھوڑا سا بچی کے ہاتھ پیلے کر لوں، یہ کچھ اسی طرح کے بہانے ہوں گے، اور کیا ہو سکتا ہے، یہی تو مسئلے تنگ کرتے نا انسان کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ نے کیوں، لیما ادنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ اب ہوتا کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت، اپنی نرمی کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جاؤ تم نے خود ہی فیصلہ کیا تو جاؤ، کیونکہ قرآن کا بھی تفسیر آگے آ رہا ہے، اگر یہ جاتے تو اور فساد مچاتے، تو ان کا نہ جانا ہی بہتر ہے. تو اللہ کے رسول تو اپنی شفقت کی وجہ سے معاف کر دیتے تھے، لیکن اللہ وہ بے نیاز، وہ ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا، وہ جھجھک محسوس نہیں کرتا. اللہ نے کہہ دیا، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ لوگ کہ جو سچے ہیں. وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. اللہ ان مرائے سے گزار کر حق اور باطل میں فرق کر دینا چاہتا ہے. لا یستأذنک الذین، آپ سے وہ لوگ رخصت نہیں مانتے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. اللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو یہاں ایمان کے تقاضے آ رہے ہیں، جہاد اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے، پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے. تو ایمان اپنا مطالبہ بھی پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ صرف ماننا کافی نہیں بلکہ ایمان قبول کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا بھی لازم ہے. تو یہ لوگ تو اجازت نہیں مانگیں گے جو اللہ کے دین کے خاطر اپنے جانوں اور مالوں کو لگا رہے ہیں. کون اجازت مانگتے ہیں؟ فرمایا انما یستأذنک الذین, یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو رخصت وہی لوگ مانگتے ہیں, لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. گویا اگر اللہ پر واقعی ایمان نہیں اور آخرت کی طلب و تڑپ اور امید نہیں ہے تو بندہ فرار اختیار کرے گا دین کے راستوں سے. وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ, اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں, فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ, سو وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ, اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے, لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, تو اس کی بھی ضرور تیاری کرتے. تو انسان کی نیت ہو ارادہ ہو تو کوئی حرکت تو ہوگی نا, کوئی ایک اسٹیپ آگے بڑھائے گا تو صحیح. اگر یہ نیک نیت ہوتے تو کچھ نہ کچھ تیاری تو کرتے. ولیکن کری اللہ بعاثہم, لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا. کیوں؟ خود یہ نہیں چاہتے. جب بندہ ہدایت پر نہیں آنا چاہتا تو اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے. تو اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا. فثبتہم, بس ان کو روک دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین, اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. لو خرجوا فیکم, اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے, ما زادوکم الا خبالا, تو تمہارے لیے خرابی کے سوا کچھ نہ بڑھاتے. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ, اور دوڑ دھوپ کرتے تمہارے لیے بگاڑ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ نے ان کو روک دیا. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ, اور تم میں ان کے جاسوس ہیں. یہ منافقین جا کے یہود کو بہت سی باتیں بتاتے تھے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ, اور تم میں ان کے جاسوس ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے. لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ, یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی بگاڑ چاہا. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ, اور انہوں نے آپ کے لیے کئی مرتبہ معاملات میں الٹ پھیر کی ہے. یہی منافقین تھے. کبھی یہود کو جا کے کہتے تھے ہم تمہاری کچھ منائی پڑے تو مسلمانوں کے خلاف اقدام کرو, کبھی اور کسی کے ساتھ ہو گئے, کبھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی. تو ان منافقین کی طرف اشارہ کہ یہ تو پہلے بھی سازشیں کرتے رہے. وَقَلَّبَ لَكَ الْأُمُورَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے لیے معاملات میں الٹ پھیر کی. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ, یہاں تک کہ حق آ گیا, اللہ کا دین غالب ہو گیا. اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ, اور اللہ کا امر, اللہ کا فیصلہ وہ ظاہر ہو گیا. وَهُمْ كَارِهُونَ, اور وہ پسند نہ کرنے والے ہیں, اور یہ ناپسند کرنے ہی والے ہیں. ان کو پسند نہیں تھا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے, لیکن ان کی ناپسندیدگی کے بالکل خلاف اللہ کا فیصلہ آیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا. اب انہیں میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اس نے کچھ بہانہ بنایا. وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے کوئی ہے, مَنْ يَقُولُ ذَلِّي, وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے, ولا تفتنی, اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں. مفسرین نے نام اس شخص کا بیان کیا ہے, جد بن قیس اس کا نام تھا. اسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جا رہے ہیں روم والوں سے ٹکرانے کے لیے, وہاں کی خواتین جو ہیں بڑی خوبصورت ہیں, اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو مجھے تو آپ معافی رکھیے. اللہ کا تبصرہ دیکھیں, الا فی الفتنہ کی سقطو, آگاہ ہو جاؤ آزمائش میں تو یہ پڑ چکے آلریڈی. وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں تم نے اپنے آپ کو گرفتار کر کے تو آخرت کی تباہی کا فیصلہ خود ہی کیا. اس سے بڑی آزمائش کیا, اس سے بڑا فتنہ کیا جس میں تمہیں ڈال دیا گیا ہے؟ تو یہ جھوٹے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فی الفتنہ کی سقطو, آگاہ ہو جاؤ کہ وہ تو آزمائش میں پڑ چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. ان تصبک حسنت تسؤہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ, اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, یقولو, تو کہتے ہیں, قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ, ہم نے تو اپنا کام پہلے سنبھال لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ, اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں. یہ ان کا معاملہ, دوغلے نا, دنیا پسند. مسلمانوں کو تکلیف آئے تو خوش ہو رہے ہیں, جا کے کفار سے کچھ حصہ لے لیں گے. مسلمانوں کو کچھ کامیابی مل جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے, پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, ہماری سازشیں ناکام ہو گئی. لیکن ایک اور مقام پر ہم پڑھ چکے کہ مسلمانوں کو فتح ملتی تو بھاگ کر ان کے پاس بھی آتے, لاؤ ہمارا حصہ بھی پیش کر دو. یہ ہے ان کا دو رخاپن. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, لَيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر صرف وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. اہل ایمان کا توقع اللہ پر ہے. ہوا مولانا, وہ ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل یعنی بھروسہ کرنا چاہیے. اس کے بڑے پیارے الفاظ اہل ایمان, قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین, اے نبی فرما دیجئے, تم تو ہمارے لیے دو خوبیوں میں سے ایک ہی کا انتظار کرو گے نا, شہید ہو جائیں تو حیات جاویدہ. البقرہ آیت 154, سورہ آل عمران آیت 169. اور اگر غلبہ ہو جائے دین کا تب بھی کامیابی, راضی ہو کے لوٹیں گے. تو تم تو ہمارے متعلق دو میں سے ایک ہی خوبی اور خیر کی توقع کر سکتے ہو, انتظار کر سکتے ہو. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ, اور ہم تمہارے انتظار کر رہے ہیں. اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ, کہ تمہیں پہنچے اللہ کے پاس سے کوئی عذاب. او بِأَيْدِينَا, یا ہمارے ہاتھوں سے. فَتَرَبَّصُوا, جاؤ انتظار کرو. اِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ, ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. اس کے بعد یہ ذکر آ رہا ہے کہ منافقین کا اب کوئی خرچ اگر ہے بھی تو قبول نہیں ہوگا. قل انفقوا طوعا او کرہا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے. لن یتقبل منکم, ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. مال دے کر جان نہیں چھڑاؤ, اب تو نکلنا لازم نقیر عام ہے, نکلنا ہوگا, مال سے کام نہیں چلے گا. لے کر بھی آؤ گے مال, خوشی یا نہ خوشی سے قبول نہیں ہوگا. انکم کنتم قوما فاسقین, بے شک تم ہو ہی قوم فاسقین کی, نافرمانوں کی. وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم, اور ان کے خرچ قبول ہونے میں کوئی بات رکاوٹ نہ ہوئی. الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ, مگر یہ کہ انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا, اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے. ولا ینفقون الا وهم کارہون, اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر ناخوشی. اب یہ ان کے صفات, ایمان ان کا دراصل نہیں اللہ رسول کا, کیونکہ اطاعت نہیں کرتے, نماز کے لیے آتے سستی کرتے ہوئے. یہی بات ہم نے پڑھی تھی سورہ نساء آیت نمبر 142 کی روشنی میں بھی. اور ان منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازیں سب سے زیادہ بھاری تھیں, یہ بخاری شریف کی حدیث. آج کے مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. وہ منافق ہو کر نماز کے لیے آتے تھے تاکہ اپنے اسلام کا اظہار کر سکے. آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے, الا ماشاءاللہ, کہ دعویٰ تو ہے مسلمان ہونے کا, لیکن پہلا مطالبہ ایمان کے فوراً بعد جو آتا ہے اس کے لیے تیار نہیں آنے کو. فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اموال اور ان کی اولادیں آپ کو متاثر نہ کریں. ان نماز یرید اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے. لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, کہ اللہ انہیں اس دنیا کی زندگی میں عذاب دے. فتذہق انفسہم, اور ان کی جانیں نکلیں. وہم کافرون, اس حال میں کہ وہ کافر ہیں, کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہو. تو مال اولاد ان کے پاس خوب ہے, لیکن اللہ انہی اموال اور اولادوں کے ذریعے سے ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, یہ تدبیر کرنا چاہتا ہے. اب عبداللہ بن ابی, منافقین کا سردار اور بیٹا عبداللہ ان کا نام رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کھڑے ہو گئے باپ کے خلاف. ذکر آئے گا سورۃ المنافقون کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. تو بیٹا باپ کے خلاف ہے, ذلت ہو رہی ہے اس کی. پھر منافقین مال خرچ بھی کرتے تھے, اللہ کا دین غالب ہوتا چلا جا رہا ہے, تو وہ خرچ کرنا بھی کسی کام نہیں آیا. خرچ کس کام میں, سازشوں کے اندر بھی خرچ کرتے تھے, تو وہ بھی کام نہیں آ سکا, سازشیں ناکام ہو گئی. تو مال اور اولاد کے ذریعے سے بھی رسوائی ہو رہی تھی ان کی. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْكُمْ, اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ, حالانکہ وہ تم میں سے نہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ, بلکہ وہ لیکن وہ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں. مراد ان کو جان مال عزیز ہے, اس لیے قتال سے خوف اختیار کرتے ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا, اگر وہ پائے کوئی جگہ پناہ کی یا غار یا کہیں گھس جانے کی جگہ. لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ, تو تیزی سے دوڑتے ہوئے اس میں جا چھپیں گے, چاہتے ہیں کہ بچاؤ ہو جائے ان کا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, اور ان میں سے بعض ہیں جو آپ کا صدقات کے بارے میں لان تان کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا انصاف فرمائیے غنیمت کے مال. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا, اس کی طرف اشارہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, اور ان میں سے بعض آپ کا صدقات کے بارے میں لان تان کرتے ہیں. فَإِنْ اعطوا منها, سو اگر اس سے انہیں دے دیا جائے, ردو, تو راضی ہو جائیں گے. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا منها, اور اگر انہیں اس سے نہ دیا جائے, اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں. مال ان کو اپنی آپ کے لیے عزیز ہے, ان کو دنیا عزیز ہے, کچھ مل جائے تو راضی, چاہے جیسے بھی مل جائے, اور کچھ نہیں ملے تو فوراً ناراض ہوتے, فرار اختیار کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوا, اصل بات کیا ہے, اگر وہ اس پر راضی ہوتے, ما آتاهم اللہ ورسوله, جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. وقالوا, اگر وہ کہتے, حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سیؤتینا اللہ من فضلہ, اب اللہ ہمیں عطا فرمائے گا اپنے فضل سے. رسوله, اور اس کے رسول بھی, تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا اگر یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی اور اللہ فضل سے اور مزید عطا فرمائے گا, اور جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا اس پہ راضی رہ جائے, تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ان کے لیے. انا الی ربنا راغبون, اور وہ یہ بھی اگر کہتے ہیں بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھتے ہیں, مراد لوٹ کر جانے والے ہیں, یہ اگر ان کا قول ہوتا تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.